अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इराक में अमरीकी अहदाफ पर रॉकेटों के हालिया हमलों के रद्द अमल में जुमेरात के रोज मशरकी शाम में उन तनसीबात पर अमरीकी फौज के फजाई हमलों का हुक्म दिया जो पेंटेगन के बकौल ईरान की पुष्तपनाही की हामिल मलेशिया की मिल्कियत थीं। फजाई हमलों का दायरा बज़ाहिर महदूद था। पेंटेगन के तर्जुमान जान कर्बी ने एक बयान में कहा कि सदर जो बाइडन की हिदायत पर अमरीकी मिलिट्री फोर्सेस ने आज शाम उन तनसीबात पर फजाई हमले किए जिन्हें मशरकी शाम में ईरानी पुष्तपनाही के हामिल अस्करियत पसंद ग्रुप से इस्तेमाल करते थे। अमरीकी फौज ने गुज़श्ता चंद बरस में रॉकेट हमलों के जवाब में मुतअद्दिद बार जवाबी कार्रवाई की है, ताहम हालिया कार्रवाई ऐसे मौके पर की गई जब वॉशिंगटन और तेहरान के दरमियान सन 2015 के जौहरी माहदे पर एक मरतबा फिर बातचीत की बहाली की खबरें गर्दिश कर रही हैं। महकमे दिफा के तर्जमान के मुताबिक सदर बाइडन अमरीकियों और अपने इत्तेहादियों के तहफ्फुज के लिए हर कदम उठाएंगे। यह कार्रवाई जवाब के तौर पर की गई है और इसका मकसद मशरकी शाम और इराक में मजमूई तौर पर कशीदगी को कम करना है। दूसरी जानिब रवां हफ्ते के आगाज में ईरानी हिमायत याफ्ता तंजीम कताइब हिजबुल्लाह ने अमरीकी फोर्सेस को रॉकेट हमलों से निशाना बनाने की किसी भी कार्रवाई में मुलव्वस होने की तर्दीद की थी। इराकी हुकाम का कहना है कि हालिया हमलों की जिम्मेदारी बाज छोटे गिरोहों ने कबूल की है जिसका मकसद अमरीकी फोर्सेस को खौफजदा करना है। अमरीका ने सन 2019 में इराक में एक बड़ी जवाबी कार्रवाई की थी जिसमें ईरान के मिलिट्री कमांडर कासिम सुलेमानी और कताइब हिजबुल्लाह के चीफ मारे गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत की रोकथाम के आलमी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को जून सन 2021 तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है। वफाकी वजीर सनत और पैदावार हम्माद अजहर का कहना है कि पाकिस्तान को दुनिया की तारीख का सबसे मुश्किल FATF प्लान दिया गया है। पाकिस्तान दहशतगर्दों की माली मुआवनत की तफ्तीश को मजबूत करेगा। कलदम तंजीमों के अफराद के खिलाफ माली पाबंदियों पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। तज्जियाकार भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मौजूदा कारकर्दगी के बायस पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और भारत ने कश्मीर के मुतनाज़े इलाके में दोनों मुल्कों के माबैन माहिदों की पासदारी करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग को रोकने पर इत्तेफाक किया है। इस सिलसिले में एटमी असलहे से लैस दोनों मुल्कों ने महीनों से जारी कशीदगी को कम करने की खातिर अस्करी कार्रवाइयों को रोकने के सन 2003 के माहिदे की बहाली का फैसला किया है। एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि दोनों ममालिक के आला अस्करी कमांडरों ने तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक हॉटलाइन पर राबता किया और कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल का आजादाना वाजे और खुशगवार माहौल में जायजा लिया। पाकिस्तान की तरफ से जारी किए गए मुश्तरका बयान में कहा गया है कि दोनों ममालिक ने 24 और 25 फरवरी की दरमियानी शब से तमाम माहिदों के तहत लाइन ऑफ कंट्रोल समेत तमाम सेक्टर्स में जंगबंदी पर अमल करने पर इत्तेफाक किया है। अमरीका ने पाकिस्तान और भारत की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन बरकरार रखने के लिए जंगबंदी के माहदे की पासदारी करने के ऐलान का खैर मकदम करते हुए इसे जनूबी एशिया के अमन इस्तेहकाम के लिए एक मुस्बत कदम करार दिया है। दूसरी जानब अकवाई मुतहदा के सेक्रेटरी जनरल ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सन 2003 के फायरबंदी के माहदे के तहत अमन बरकरार रखने के इकदाम को मुस्बत करार देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया है कि इसके नतीजे में भारत और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत की राह हमवार होगी। मुतनाज़ा कश्मीर को तकसीम करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ के शहरियों ने जो सालहा साल से जारी सरहदी तनाव और मुकाबिल फौजियों के माबेन आए दिन होने वाली झड़पों की वजह से जानी और माली नुकसान उठाने के अलावा तरह तरह की मुश्किलात और मसायब से दो चार हैं, पाकिस्तान और भारत के आला अस्करी कमांडरों के इस मुश्तरका बयान पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया है कि आपस के माहिदों की पासदारी करते हुए सरहदों पर फायरबंदी के समझौते पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों ने भी ऐलान का खैर मकदम किया है और उम्मीद जाहिर की है कि इस ऐलामिये पर वाकई पूरी तरह अमल दरामद होगा। हदबंदी लाइन के करीब वाकई इलाके के कई मकीनों ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि उन्होंने इस अहद पैमान के नतीजे में चैन की सांस ली है। खबरें खत्म हुई।
अस्सलाम वालेकुम। وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر تازہ ترین خبروں اور اہم رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے عراق میں امریکی اہداف پر راکٹوں کے حالیہ حملوں کے رد عمل میں جمعرات کے روز مشرقی شام میں ان تنصیبات پر امریکی فوج کے فضائی حملوں کا حکم دیا جو پینٹاگون کے بقول ایران کی پشت پناہی کے حامل ملیشیا کی ملکیت تھیں. صدر جو بائیڈن نے جمعرات کے روز سعودی شاہ سلمان سے گفتگو میں کہا کہ وہ دو طرفہ تعلقات کو جتنا ممکن ہو مضبوط اور شفاف بنانے کے لیے کام کریں گے. وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں بتایا کہ فون پر یہ گفتگو سعودی جرنلسٹ جمال خشوگی کے 2018 میں قتل کے بارے میں امریکی انٹیلیجنس کی ایک حساس رپورٹ جاری ہونے سے پہلے کی گئی. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کی طرف سے لائن آف کنٹرول پر امن برقرار رکھنے کے لیے جنگ بندی کے معاہدے کی پاسداری کرنے کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے ایک مثبت قدم قرار دیا. دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے لائن آف کنٹرول پر امن برقرار رکھنے کے اقدام کو سراہا. افغان صدر کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کے پاس قیام امن کے لیے منصوبہ موجود ہے جس میں نہ صرف طالبان کے ساتھ امن کا منصوبہ شامل ہے بلکہ مغربی ملکوں کی طرف سے اس بات کی ضمانت بھی شامل ہے کہ کوئی بھی افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر پائے گا. اور میانمار کے سب سے بڑے شہر ینگون میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے ایک معروف شاپنگ مال کے نزدیک احتجاج کے لیے اکٹھا ہونے والے لگ بھگ 1000 مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے انتباہ کی غرض سے گولیاں برسائیں. یہ مظاہرین فوج کی طرف سے مقرر کردہ ایک اہلکار کی تعیناتی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. اور اب خبروں کی تفصیل رپورٹوں کے ساتھ. منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کی روک تھام کے عالمی ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو جون 2021 تک گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا. وفاقی وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر نے کہا کہ پاکستان کو دنیا کی تاریخ کا سب سے مشکل ایف اے ٹی ایف پلان دیا گیا. پاکستان دہشت گردوں کی مالی معاونت کی تفتیش کو مضبوط کرے گا. کالعدم تنظیموں کے افراد کے خلاف مالی پابندیوں پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا. تجزیہ کار بھی اس بات پر متفق ہیں کہ موجودہ کارکردگی کے باعث پاکستان کو بلیک لسٹ نہیں کیا جا سکتا. اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ پر نظر رکھنے والے عالمی ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو جون 2021 تک گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. 22 فروری سے شروع ہونے والا ایف اے ٹی ایف کا پیرس میں 3 روزہ ورچوئل اجلاس گزشتہ روز ختم ہوا, جس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ پاکستان نے تمام نکات پر عمل درآمد میں اچھی کارکردگی دکھائی ہے. 27 میں سے 24 نکات پر عمل درآمد کر لیا. پاکستان نے مربوط حکمت عملی سے کاؤنٹر فائنانس ٹیررزم پر بہترین کام کیا. قانون نافذ کرنے والے پاکستانی اداروں نے ٹیرر فائنانس کی نشاندہی کی. اداروں نے ٹیرر فائنانس کی جانچ پڑتال کر کے ان کے خلاف ایکشن بھی لیا. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر کا کہنا ہے کہ فیٹف نے تسلیم کیا کہ پاکستان 90% اہداف پورے کر چکا. حماد اظہر کا کہنا تھا کہ آج سے 2 سال پہلے ہم ایف اے ٹی ایف کے 2 نکات پر تھے, آج 24 نکات پر آ گئے ہیں. پہلا ہدف تھا پاکستان کو بلیک لسٹ ہونے سے روکا جائے, جس میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں. تاہم ہمیں دہشت گردوں کی مالی معاونت کے خلاف تفتیش کے ٹھوس نتائج اور کردن تنظیموں کے افراد کے خلاف مالی پابندیوں پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا.
پہلا ہمارا ٹارگٹ تو یہ تھا جب ہمیں سیکشن پلان ہمیں یہ دیا گیا اور ہماری نئی حکومت آئی تھی کہ پاکستان کی بلیک لسٹنگ کو روکا جائے, کیونکہ بلیک لسٹنگ کے پاکستان پر بڑے نگیٹو اثرات پاکستان کی معیشت پر مرتب ہونے کے چانسز تھے. ایک نگیٹیوٹی اور سینٹیمنٹ اس سے نگیٹو آنا تھا اور ٹائم لائنز بڑی سخت تھیں اور دنیا کا سب سے مشکل ایکشن پلان تھا. الحمدللہ وہ ٹارگٹ ہم نے اچیو کیا.
تجزیہ کار اور سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ کی نظر میں پاکستان کو صرف قانون سازی نہیں بلکہ سفارتی محاذ پر بھی لابنگ کی ضرورت ہے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اپنا کیس بہتر انداز میں پیش کیا اور ایف اے ٹی ایف چاہتا تو پاکستان کو وائٹ لسٹ میں بھی لا سکتا تھا.
خاصے پوائنٹس ہو گئے ہیں بلکہ ایف اے ٹی ایف تھوڑی سی کرتی زیادہ کوآپریٹ کرتی تو شاید اس وقت ہم وائٹ لسٹ میں ہوتے, لیکن بہرحال 3 پوائنٹس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے.
فیٹو کے صدر مارکس کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ایکشن پلان پر عمل درآمد کی اعلیٰ سطح پر یقین دہانی کرائی ہے. اس وقت پاکستان کو بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا جا سکتا. 4 ماہ بعد پاکستان کی جانب سے ایکشن پلان پر عمل درآمد کی تصدیق کریں گے. دیکھیں گے کہ پاکستان کی جانب سے ایکشن پلان پر عمل درآمد کتنا پائیدار ہے. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان میں کرونا وائرس کے پہلے کیس کی تشخیص 26 فروری کو ہوئی، جسے اب ایک سال مکمل ہو گیا ہے۔ پاکستان نے اس عالمی وبا کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلے مکمل لاک ڈاؤن، پھر جزوی اور پھر سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا۔ گو کہ ایک سال کے دوران پاکستانیوں نے مختلف چیلنجوں کا سامنا کیا اور کسی حد تک اس وبا کو کنٹرول بھی کیا، لیکن اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اس وقت کرونا وبا سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 7,77,482 ہے، جبکہ اس مہلک وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 12,800 سے تجاوز کر چکی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی ویکسین لگنے کی مہم کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ حکومت ویکسین کے بارے میں عوام کے شکوک و شبہات کو دور کرے گی۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
جیسے ہی ہماری جنرل پاپولیشن کو ویکسین لگنی شروع ہوتی ہے، اس کیمپین کے ذریعے ہم لوگوں کو آگاہ کریں گے، ان کو اس ویکسین کی افادیت اور اس کی سیفٹی دونوں کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ اس کو نہ صرف کہ سائنسی اعتبار سے بتائیں گے، بٹ ہم یہ بھی دکھائیں گے کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے، جو ہمارے کی اوپینین لیڈرس ہیں، وہ بھی یہ ویکسین لگوا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو کانفیڈنس ہو۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حرام اور حلال کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی اینیمل پروڈکٹس تو ہیں ہی نہیں، یہ کیمیکلز اور ایک مولیکولر لیول کے اوپر یہ ویکسین بنائی جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں ایسے تمام جو شکوک و شبہات ہیں، کانسپریسی تھیریز ہیں، اس کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوں گے۔ اچھا، اس کا انالیسس جب کیا گیا تو یہی دیکھا گیا کہ جو بیشتر اموات تھیں وہ 50 یا 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے تھے۔ بیشتر آپ کہہ سکتے ہیں 2/3 یا 3/4 کے قریب جو تھیں، 3/4 تقریباً جو تھیں، وہ اولڈر لوگوں میں تھیں۔ اور یہ ڈیٹا سملر ہے باقی دنیا کے نسبت، ینگر لوگوں میں عام طور پہ سیریس کمپلیکیشنز نہیں ہوتی۔
یہ تھے وزیراعظم عمران خان کے مشیر برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان، جن کا کہنا ہے کہ حکومت ویکسین کے بارے میں عوام کے شکوک و شبہات کو دور کرے گی۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں سینٹ کی تمام 11 خالی نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، جن کا الیکشن کمیشن نے تاحال باضابطہ نوٹیفیکیشن تو جاری نہیں کیا، البتہ سیاسی جماعتوں کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ بلا مقابلہ انتخاب کے بعد سے سیاسی حلقوں میں بحث شروع ہو گئی ہے۔ پنجاب کی سیاست میں ایک مرتبہ پھر چودھری پرویز الہی نے قیادت کی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بلا مقابلہ والی حکمت عملی تمام سیاسی جماعتوں کے فائدے میں تھی، بصورت دیگر مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
الیکشن کمیشن پنجاب کے مطابق صوبہ پنجاب میں سینٹ کے تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں، جن میں ٹیکنوکریٹس اور جنرل نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کی جماعتوں کے امیدوار کامیاب قرار پائے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پنجاب سے سینٹ کے انتخابات کے لیے سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی خاصے متحرک تھے، جنہوں نے حزب اختلاف کی دو بڑی سیاسی جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہوں سے گفتگو کی اور راہ ہموار کی۔ مسلم لیگ قائد اعظم کے سینٹ میں امیدوار اور اب سینیٹر کامل علی آغا کہتے ہیں کہ چوہدری پرویز الہی صاحب میں قائدانہ صلاحیتیں موجود ہیں اور انہوں نے اس میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کامل علی آغا نے بتایا کہ سینٹ الیکشن کے لیے ایک امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، جبکہ ایک اضافی امیدوار نون لیگ کی طرف سے کھڑا تھا، جسے چوہدری پرویز الہی نے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر باہمی طور پر ان کے کاغذات واپس کرائے۔
دیکھیں، بند دروازوں کی سیاست تو ہماری لیڈرشپ نہیں کرتی نا، انہوں نے کوآرڈینیشن نون لیگ کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے تو اس کو وڈرا کرایا، تو یہ یونینیمس ہو گیا۔ جب سینٹ کا چیئرمین کا الیکشن ہوگا اس کے اوپر کوئی غور کیا جائے گا مل بیٹھ کے۔
سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو صوبہ پنجاب کی سطح تک سینٹ انتخابات کے لیے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے حامد میر نے کہا کہ عمران خان نے اپنے سابقہ دورہ لاہور میں کہا تھا کہ کامل علی آغا ان کے متفقہ امیدوار ہیں، لیکن عثمان بزدار کی ارکان اسمبلی پر گرفت نہیں آ رہی تھی۔ حامد میر کے بقول بہت سے حکومتی ارکان عثمان بزدار سے نالا ہیں اور انہوں نے صرف اس وجہ سے پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالنا تھا۔
زیادہ پرابلم جو ہے وہ پی ٹی آئی کا تھا اور پی ایم ایل کیو کا تھا، لہٰذا انہوں نے راستہ یہ نکالا چودھری پرویز الہی صاحب نے کہ پولنگ کے بغیر ہی کروا لیں تاکہ نا ان کی جو سبکی ہونی تھی وہ نہ ہو۔ اب اس میں انہوں نے پھر پرویز الہی صاحب نے گیم یہ کیا کہ انہوں نے پہلے زرداری صاحب سے بات کی، زرداری صاحب نے 30 ملین تو بندہ وڈرا نہیں کیا اپنا، اور پھر انہوں نے پرویز الہی صاحب نے پی ایم ایل این سے بات کی کہ جی آپ بھی اپنا بندہ وڈرا کریں، تو انہوں نے بھی 30 ملین تو وڈرا نہیں کیا۔
سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ کی رائے میں صوبہ پنجاب سے بلا مقابلہ سینٹ کا انتخاب تمام سیاسی جماعتوں کے فائدے میں تھا۔ اس کی ایک وجہ پی ٹی آئی کے لیے اس لیے इसी हक में थी कि कहीं उनकी जमात के लोग इधर उधर ना हो जाएं। दूसरी वजह अपोजिशन जमातों को डर था कि उनके फॉरवर्ड ब्लॉक बने हुए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए सुहेल वड़ाइच ने कहा कि ऐसी सूरत हाल में चौधरी परवेज इलाही ने पहल की।
मेरा ख्याल है देखें सबको ये डर था कि सुबकी होगी कि फर्ज करें अगर तहरीक इंसाफ के 10 लोग भी वोट ना डालते पर तलाश शुरू हो जाती वो 10 कौन है, ठीक है, या जो है पीडीएम के कुछ लोग वोट ना डालते तो जाहिर है उसके बारे में क्रैक्स की खबरें आती कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है या ये बन गया है, तो सबको सूट करता था ये चीज करनी, तो जाहिर है जिस पे सबको सूट करता हो फिर लोग उसको अपना लेते हैं।
सियासी मुबसरीन समझते हैं कि सुबह पंजाब में सेनेट इलेक्शन के मौके पर कोई खुफिया ताकत सामने नहीं आई, तमाम काम सियासी ताकतों ने अपने अपने फायदे के लिए किए हैं। ज़ियाउर रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
अमरीका ने पाकिस्तान और भारत की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन बरकरार रखने के लिए जंगबंदी के मुआहदे की पासदारी करने के ऐलान का खैर मकदम करते हुए इसे जनूबी एशिया के अमन और इस्तेहकाम के लिए एक मुस्बत कदम करार दिया। दूसरी जानब अकवाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर 2003 की फायरबंदी के मुआहदे के तहत अमन बरकरार रखने के इकदाम को मुस्बत करार देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया है कि इसके नतीजे में भारत और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत की राह हमवार होगी। भारत और पाकिस्तान ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि दोनों मुल्क 25 फरवरी से तमाम वाहिदों के तहत लाइन ऑफ कंट्रोल समेत तमाम सेक्टर्स में फायरबंदी को बरकरार रखने पर इत्तेफाक करते हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद जलील।
व्हाइट हाउस की तर्जुमान जेन साकी ने कहा है कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के उस मुश्तरका बयान का खैर मकदम करता है कि दोनों ममालिक ने 25 फरवरी से लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी को सख्ती से बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया है। जेन साकी के बकौल जनूबी एशिया के अमन और इस्तेहकाम की तरफ ये एक मुस्बत पेशरफ्त है जो उनके बकौल हम सब के मुश्तरका मफाद में है। व्हाइट हाउस की तर्जमान जेन साकी ने मजीद कहा कि अमरीका चाहता है कि दोनों ममालिक इस पेशरफ्त को आगे बढ़ाएं। दूसरी जानब अमरीका के महकमे खारजा के तर्जमान नेट प्राइस ने भी कहा है कि अमरीका पाकिस्तान और भारत के दरमियान रवाबत को बेहतर करने और लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी और तशद्दुद को कम करने की हौसला अफजाई करता है। नेट प्राइस ने मजीद कहा कि अमरीका कश्मीर और दीगर मामलात पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराए रास्त बातचीत की भी हिमायत करता है। पाकिस्तान के साबिक सट्टी खारजा शमशाद अहमद खान का कहना है कि उनके बकौल पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करवाने के लिए अमेरिका ने जरूर किरदार अदा किया होगा।
देखिए अमेरिका की एप्रिसिएशन से बात काफी नहीं, अमेरिका को कुछ और रोल अदा करना होगा ताकि दोनों ममालिक बजाय इस किस्म के अलामती इकदाम करने के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं असल जो मसले की जड़ है उनके हल की जानब बढ़े और इस सिलसिले में अमरीका पहले रोल अदा करता आया है। आपको याद होगा जब 9/11 के बाद वाजपेयी और मुशर्रफ की मुलाकात करवाई गई तो वो बुनियादी तौर पर अमरीका की मदद से हुआ।
दूसरी जानिब भारत के दिफाई अमूर के तजियाकार परवीन साहनी का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम कराने में चीन के किरदार को भी खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता है।
कि शायद बातचीत चल रही थी हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की कुछ समय से कुछ वक्त से ऑलडोर इसको डिनाई किया है मोईद यूसुफ साहब ने, पर लगता है कि बातचीत चल रही थी और मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि इसमें चीन का भी कोई रोल रहा है। तो अगर ये बात सही है जो मैं समझता हूँ कि बहुत मुमकिन है कि इसमें चीन का रोल है, तो मैं समझता हूँ कि ये बात काफी आगे तक जाएगी और बहुत उम्मीद है कि जो दोनों मुल्क है उनकी जो भी कोर रिक्वायरमेंट है वो उनके ऊपर बातचीत शुरू करेंगे, तो मैं इसको बहुत अच्छा समझता हूँ।
उधर पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ने ऐसी खबरों को बेबुनियाद करार दिया है कि जंगबंदी के मुआहदे की पासदारी पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाला इत्तफाक राय मोईद यूसुफ की अपने भारतीय हमनसब और बैक चैनल सिफारतकारी की बदौलत हुआ है। तहम पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान का कहना है कि शायद पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली पेशरफ्त में बैक चैनल सिफारतकारी का भी किरदार हो
और उनके ओहदों का तकाजा यही है कि वो आपस में कोई राबता रखते रहे, लेकिन अभी तक तो नहीं था, अब अगर किया गया है तो अच्छी बात है और लेकिन इसके लिए ये जो है इसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की तरफ एक कदम कह सकते हैं कि छोटा सा कदम है, लेकिन इसके बाद मजीद करने की जरूरत है कि इंडिया पाकिस्तान के जो असल मसाइल हैं उनके हल के बारे में सोचना पड़ेगा और सबसे पहला कदम जो है वो है कश्मीर में।
याद रहे कि भारत और पाकिस्तान ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि दोनों ममालिक ने 25 फरवरी से تمام معاہدوں کے تحت لائن آف کنٹرول سمیت تمام سیکٹرز میں فائر بندی کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
متنازع کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف کے شہریوں نے جو سال ہر سال سے جاری سرحدی تناؤ اور مقابل فوجیوں کے مابین آئے دن ہونے والی جھڑپوں کی وجہ سے جانی اور مالی نقصان اٹھانے کے علاوہ طرح طرح کی مشکلات اور مصائب سے دو چار ہیں، پاکستان اور بھارت کے اعلیٰ عسکری کمانڈروں کے اس مشترکہ بیان پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ آپسی معاہدوں کی پاسداری کرتے ہوئے سرحدوں پر فائر بندی کے سمجھوتے پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ سمجھوتا نومبر 2003 میں طے پایا تھا۔ دونوں ملکوں کے ڈائریکٹر جنرلز آف ملٹری آپریشنز کے درمیان طے شدہ طریقہ کار کے مطابق ہاٹ لائن پر رابطے اور لائن آف کنٹرول پر ان کے بقول صورتحال کا آزادانہ، واضح اور خوشگوار ماحول میں جائزہ لینے کے بعد جمعرات کو جاری کیے گئے اس مشترکہ بیان میں کہا گیا تھا کہ دونوں ملکوں نے 24 اور 25 فروری کی درمیانی شب سے تمام معاہدوں کے تحت لائن آف کنٹرول اور دوسرے سیکٹرز میں جنگ بندی پر عمل کرنے پر اتفاق کیا۔ حد بندی لائن کے قریب واقع علاقے کے کئی مکینوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہوں نے اس عہد و پیمان کے نتیجے میں چین کی سانس لی ہے۔ جموں اور کشمیر کی سیاسی پارٹیوں نے بھی اعلان کا خیر مقدم کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ اس اعلامیے پر واقعی پوری طرح عمل درآمد ہوگا۔ تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
لائن آف کنٹرول کے قریب واقع علاقوں کے عام شہری بھارت اور پاکستان کے ڈائریکٹر جنرلز آف ملٹری آپریشنز کے درمیان ہونے والے اس عہد و پیمان سے خوش ہیں اور کہتے ہیں کہ اب وہ دن میں اپنا کام کاج سکون کے ساتھ کر پائیں گے اور رات کو چین سے سو پائیں گے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے اوڑی علاقے کے ایک شہری ارشاد احمد خواجہ نے وی او اے کو بتایا،
آپ یقین نہیں کریں گے بارڈر کے لوگ، ہم لوگ کتنے مطلب چین اور سکون ہم نے کل مطلب یہ محسوس کیا، اور آپ ہم رات کو جو ہے مطلب گہری نیند سوئے، کیونکہ ہمیں یہ ذہن میں کل آ گیا کہ اب گولی اور مارٹر اور کوئی فائر نہیں چلے گا۔
ایک اور شہری بشیر احمد وٹھلو نے جو اوڈی رورل ڈیولپمنٹ سوسائٹی کے چیئرمین ہیں کہا، ان کے الفاظ، ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اب میں راتوں کو اچھی طرح سے سو پاؤں گا۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے نکیال سیکٹر کے موہرا گاؤں کے مکین تصدق حسین نے وی او اے کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے کہا، ہم خوش ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس عہد و پیمان پر واقعی عمل بھی ہوگا۔ ارشاد احمد خواجہ بھی یہی چاہتے ہیں،
محسوس ہوا، لیکن ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ دونوں ملک اس پہ عمل کریں گے، اور یہ ہونا چاہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے دونوں سائڈ سے جانیں نقصان ہوتی ہیں، چاہے وہ اس سائڈ میں مرے کوئی، اس سائڈ میں مرے تو مرتا انسان ہی ہے۔
طرفین کے درمیان فائر بندی کا یہ سمجھوتہ نومبر 2003 میں طے پایا تھا، اگرچہ اس کی کئی سال تک پاسداری ہوتی رہی، لیکن پھر بالخصوص 2010 کے بعد لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ 198 کلومیٹر لمبی سیالکوٹ جموں سرحد پر تعینات افواج اور سردی محافظ ایک دوسرے کے ٹھکانوں کو دوبارہ ہدف بنانے لگے، اور فائرنگ اور شیلنگ کے ہر واقعے کے بعد انہوں نے سمجھوتے کی خلاف ورزی کرنے کے لیے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا۔ اس طرح کے واقعات میں اگرچہ دونوں ملکوں کی افواج کو جانی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اس آپسی دشمنی سے سب سے زیادہ سرحدوں کے قریب واقع علاقے اور ان کے مقیم متاثر ہوئے۔ دونوں جانب سینکڑوں شہریوں کی جانیں چلی گئیں، ایک بڑی تعداد زخمی ہو گئی اور املاک تباہ ہو گئیں۔ دونوں ملکوں کے اعلیٰ عسکری کمانڈروں کے درمیان لائن آف کنٹرول اور دوسرے سیکٹرز میں جنگ بندی پر عمل کرنے پر اتفاق ہونے کے اعلان کے ردعمل میں اوڑی کے بلکوٹ نامی گاؤں کے شہری بشیر احمد ڈار نے، جن کی بیوی 35 سالہ فاروق بیگم 19 نومبر 2020 کو شیلنگ کے ایک واقعے میں ہلاک ہوئی تھی، کہا، کاش طرفین کے درمیان یہ عہد و پیمان پہلے ہوا ہوتا یا 17 سال پہلے طے پائے فائر بندی کے سمجھوتے کی کبھی خلاف ورزی ہی نہ ہوتی تو میں اپنی بیوی کو نہ کھو دیتا۔ جموں کشمیر کی سیاسی پارٹیوں نے بھی اعلان کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے بھارت پاکستان تعلقات کے لیے خوش آئین قرار دے دیا۔ سابق وزیر اعلی اور نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے کہا کہ یہ اقدام پائیدار امن کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ سرحدوں پر تناؤ اور جھڑپوں کے نتیجے میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے جموں کشمیر کے عوام ہے۔ خون ریزی کا یہ انتہائی ناپسندیدہ اور منحوس سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے۔ اس سوائے رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کی اتحاد حریت کانفرنس میروائز نے اعلامیہ کو صحیح سمت میں اٹھایا جانے والا اقدام قرار دیتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا، تاہم اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ پورے خطے میں باہمی فائدہ مند اور پائیدار امن کے حصول کے مفاد میں بھارت اور پاکستان کی حکومتوں کو بنیادی مسئلے کو ریاست عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنے کی طرف توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
افغان صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ملک میں قیام امن کے لیے منصوبہ موجود ہے جس میں نہ صرف طالبان کے ساتھ امن کا منصوبہ شامل ہے بلکہ مغربی ملکوں کی طرف سے اس بات کی ضمانت بھی شامل ہے کہ کوئی بھی افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر پائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امن کے لیے قومی، علاقائی اور بین الاقوامی ماحول تیار ہے۔ صدر غنی نے قیام امن کے لیے متعدد افغان رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ صدارتی ترجمان دعوا خان مناپل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صدر غنی سیاستدانوں میں امن کے لیے افہام و تفہیم پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ صدر غنی امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے افغان سیاستدانوں سے مشاورت جاری رکھیں گے۔ افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب نے کہا کہ امن کی کوششوں اور پرتشدد حملوں میں کمی کے لیے اقوام متحدہ کی جانب سے طالبان پر پابندیاں عائد کرنا ضروری ہے۔ حمداللہ محب نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو جمعرات کے روز بتایا کہ طالبان نے رہا ہونے والے اپنے کارکنوں کو محاذ جنگ پر نہ بھیجنے سے متعلق سمجھوتے کی پاسداری نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کلیدی اتحادی ملکوں اور سلامتی کونسل کے رکن ملکوں کے ساتھ مل کر اس بات کو یقینی بنانے کی کوششیں جاری رکھے گا کہ طالبان پر عائد پابندیاں طالبان کو پرتشدد حملوں سے اجتناب برتنے اور امن بہار رکھنے کے لیے استعمال کی جائیں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ واشنگٹن میں افغان سفارت خانے نے ایک ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ افغان سفیر رویا رحمانی کی افغانستان کے لیے امریکہ کے اعلیٰ ترین مصالحت کار زلم خلیل زاد اور ان کے نائب ٹام ویسٹ سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں افغان سفیر نے ٹام ویسٹ کی اپنے عہدے پر بحالی کا خیر مقدم کیا ہے۔ ملاقات کے دوران افغان امن عمل سے متعلق افغان حکومت کے موقف کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی ہے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعرات کے روز سعودی شاہ سلمان سے گفتگو میں کہا ہے کہ وہ دو طرفہ تعلقات کو جتنا ممکن ہو مضبوط اور شفاف بنانے کے لیے کام کریں گے۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں بتایا کہ فون پر یہ گفتگو سعودی جرنلسٹ شمال خشوگی کے 2018 میں قتل کے بارے میں امریکی انٹیلیجنس کی ایک حساس رپورٹ جاری ہونے سے پہلے کی گئی۔ ذرائع کے مطابق یہ رپورٹ ایک ٹاپ سیکرٹ رپورٹ کا ڈی کلاسیفائڈ حصہ ہے جس میں 85 سالہ شاہ کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو ترکی میں سعودی کونسل خانے میں خشوگی کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ سعودی عرب اس بات سے انکار کرتا ہے کہ 35 سالہ شہزادہ سلمان نے جو سعودی عرب کے حاکم ہیں اس قتل کی منظوری دی۔ صدر بائیڈن نے شاہ سلمان سے گفتگو میں انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کی امریکہ کے نزدیک خاص اہمیت کو بھی واضح کیا۔ بعد میں صدر بائیڈن نے رپورٹروں کو بتایا کہ اپنا منصب سنبھالنے کے بعد شاہ سے ان کی یہ پہلی گفتگو اچھی رہی۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹیلی فون کال میں صدر بائیڈن اور شاہ سلمان نے خطے کی سیکورٹی، یمن میں جنگ کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ اور امریکہ کی قیادت میں اقدامات سمیت سعودی عرب کو ایران کے حمایت یافتہ گروہوں کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے عزم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کی جاری اعلامیے میں انسانی حقوق کے متعدد سعودی نژاد امریکی کارکنوں اور خواتین کے حقوق کی رضاکار رہنما لوجین الحدلول کی رہائی کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اعلامیہ میں جمال خشوگی کے حوالے سے کسی رپورٹ کا تذکرہ نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس نے یہ وضاحت بھی نہیں کی کہ خشوگی کا معاملہ کیوں اس اعلامیہ میں شامل نہیں ہے۔ واضح ہے کہ خشوگی امریکہ کے قانونی رہائشی تھے جبکہ ان کے بچوں کے پاس امریکہ کی شہریت ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان کا نام جمال خشوگی کے قتل کے حوالے سے ذرائع ابلاغ میں 2018 کے آخری ہفتوں میں سامنے آنا شروع ہوا تھا۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے امریکہ کے قانون سازوں کے ان مطالبات کو مسترد کر دیا تھا کہ اس رپورٹ کا اجرا کیا جائے۔ البتہ اس وقت کی امریکہ کی انتظامیہ نے سعودی عرب کو اسلحے کی فروخت اور ایران سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر ریاض سے اتحاد کو ترجیح دی تھی۔ جو بائیڈن نے صدارتی انتخاب میں عہد کیا تھا کہ وہ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات میں انسانی حقوق کی پاسداری پر مزید زور دیں گے۔ صدر بائیڈن نے عہدہ سنبھالنے کے بعد سعودی عرب کو ایسے مہلک ہتھیاروں کی فروخت روک دی تھی جو ممکنہ طور پر یمن جنگ میں استعمال ہو سکتے تھے۔ بائیڈن انتظامیہ نے یمن جنگ کے خاتمے کی سفارتی کوششوں کے لیے خصوصی نمائندے کا بھی تقرر کیا ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ محمد بن سلمان سے بھی فاصلہ قائم رکھے ہوئے ہے۔ شاہ سلمان کے اس 35 سالہ بیٹے کو ہی سعودی عرب کا حقیقی حکمران سمجھا جاتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی کہہ چکی ہیں کہ جو بائیڈن صرف اپنے ہم منصب سعودی بادشاہ شاہ سلمان سے ہی رابطہ کریں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر کے ساتھ ہمیشہ ایک فوجی مددگار ایک بیگ اٹھائے چلتا ہے جس میں جوہری ہتھیار چلانے کے لیے درکار لانچنگ کورس موجود ہوتے ہیں۔ صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جوہری جنگ کا حکم دیں یا دشمن کے اس طرح کے حملے کا جواب دیں۔ اب موجودہ صدر کی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے اراکین کانگریس نے وائٹ ہاؤس میں ایک خط بھجوایا ہے جس میں وہ اپنے ہی صدر جو بائیڈن سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے یک طرفہ کلی اختیارات سے دستبردار ہو جائیں۔ جوہری ہتھیار چلانے کے صدر کے اختیارات میں تبدیلی کی تجویز ہاؤس آرمز سروسز کمیٹی کے تین نمایاں ریپبلکن اراکین کانگریس نے تنقید بھی کی ہے۔ سٹیو ہرمن کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن تفصیل بیان کرتے ہیں۔
ایوان بالا کے 31 ڈیموکریٹک اراکین کے دستخط شدہ خط کے متن کے مطابق کسی ایک فرد کو ایسے اختیار دینے سے حقیقی خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ماضی میں امریکہ کے صدور کی طرف سے یہ دھمکی آتی رہی ہے کہ وہ دوسرے ممالک پر جوہری ہتھیاروں سے حملہ کریں گے یا انہوں نے ایسے طرز عمل کا اظہار کیا ہے جس کی وجہ سے دوسرے عہدیدار صدر کے فیصلے پر تشویش ظاہر کرتے رہے ہیں۔ یہ خط لکھنے میں رکن کانگریس جمی پینیٹا اور ٹیڈ لیو نے قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ دونوں کا تعلق ریاست کیلیفورنیا سے ہے۔ خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ جوہری حملے کے احکامات سے پہلے نائب صدر اور ہاؤس اسپیکر جیسے عہدیداروں کی رضامندی لی جائے۔ پینیٹا نے جمعرات کو وائس آف امریکا کو بتایا کہ میرے کولیگز اور میں نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹرکچر کے اثرین و جائزے کی درخواست کر رہی ہیں تاکہ اس بات کا تعین ہو کہ ہم کسی طرح جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے اختیار کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ اس کا مقصد قومی سلامتی کو مضبوط بنانا ہے، نہ کہ اس کو خطرات سے دوچار کرنا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم تجویز کر رہے ہیں کہ صدر جوہری ہتھیار چلانے کا حکم دینے سے قبل مکمل چھان بین کریں اور ماہرین کی آراء کے علاوہ مشاورت سے یہ فیصلہ کریں۔ یہ خط پیر کو وائٹ ہاؤس بھجوایا گیا۔ اس میں صدر کے پاس جوہری ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق مطلق اختیارات کا متبادل بھی تجویز کیا گیا ہے۔ 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر صدر ٹرمپ کے حامیوں کے دعوے کے دو دن بعد ہاؤس اسپیکر نینسی پلوسی نے اپنے ڈیموکریٹک ساتھیوں کو بتایا تھا کہ انہوں نے جوائنٹ چیفز آف سٹاف سے ان کے بقول ذہنی طور پر غیر مستحکم صدر کو جوہری ہتھیاروں کے استعمال سے دور رکھنے سے متعلق بات کی ہے۔ پلوسی نے ایک خط میں کہا کہ اس غیر متوازن صدر کی صورتحال اس سے زیادہ خطرناک نہیں ہو سکتی اور ہمیں وہ سب کرنا چاہیے جو ہم اپنے امریکیوں کو ان کے اپنے ملک اور جمہوریت پر غیر متوازن حملے سے محفوظ بنانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ بائیڈن کے نام خط میں ڈیموکریٹ اراکین کانگریس نے، جن میں ہاؤس کی آرم سروسز کمیٹی کے دو اراکین بھی شامل ہیں، فٹ نوٹ میں ٹرمپ کا نام لے کر حوالہ دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سابق صدر رچرڈ نکسن کی 1947 میں مستعفی ہونے سے پہلے کی ذہنی حالت سے متعلق تشویش کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ پینیٹا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ چونکہ ہمارے موجودہ نظام میں بنیادی نقائص موجود ہیں، جیسا کہ ہمارے سابق صدر نے اجاگر کیے ہیں، کانگریس کے اندر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یقینی بنائیں کہ انتظامیہ جوہری ہتھیاروں کے استعمال کرنے کے عمل کو مزید محفوظ بنانے کے لیے اس پر نظر ثانی کرے۔ لیوس کے بقول ایک پرانا استدلال یہ تھا کہ صدر کو جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا اختیار دینا زیادہ محفوظ ہے کیونکہ وہ انتخابی عمل سے گزر کر آتا ہے، لیکن ان کے بقول ٹرمپ کا انتخاب ظاہر کرتا ہے کہ ایک انفٹ اور خطرناک شخص بھی در حقیقت امریکہ کے اندر اقتدار حاصل کر سکتا ہے۔ لیوس کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جانگ ان کے ساتھ کشیدگی کے دنوں میں ٹرمپ نے بڑے فخری انداز میں کہا تھا کہ ان کے پاس جوہری ہتھیاروں کا جو بٹن ہے وہ اس سے کافی بڑا ہے اور زیادہ طاقتور ہے جو کم جانگ ان کے پاس ہے۔ جوہری ہتھیار چلانے کے صدر کے اختیارات میں تبدیلی کی تجویز پر ہاؤس آرم سروسز کمیٹی کے تین نمایاں ریپبلکن اراکین کانگریس نے تنقید کی ہے۔ اپنے بیان میں ریپبلکن اراکین لیز چینی، مائک راجر اور مائک ٹرنر نے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے صدر کے پاس یکتا اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے جوہری دفاعی طاقت کی کمان سنبھال سکے۔ ان کے بقول ڈیموکریٹس کی خطرناک کوششیں ہمارے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے عمل کی تشکیل نو تجویز کرتی ہیں اور اس سے امریکیوں کے ساتھ ہمارے اتحادیوں کی سلامتی کو بھی نقصان پہنچے گا۔ تینوں ریپبلکن رہنماؤں کے مطابق ولادیمیر پوٹن اور شی جنگ پنگ اس بات سے خوش ہوں گے کہ اگر امریکہ نے یک طرفہ طور پر اس طرح کی پابندی اختیار کر لی۔ امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ سے وابستہ اسکالر جان ماورر نے بھی صدر کے اختیار میں تبدیلی کی تجویز پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ماورر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حریفوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حریفوں کو معلوم ہو کہ وار ہیڈز خاص حالات میں اڑان بھر لیں گے۔ اس سے بھی زیادہ یہ بات ضروری ہے کہ امریکی اتحادیوں کو معلوم ہو کہ امریکہ کے وار ہیڈز خاص حالات میں اپنے دفاع کے لیے چل جاتے ہیں. پروفیسر ماولٹ کے مطابق امریکی قوانین میں پہلے ہی ایسی شکیں موجود ہیں جو صدر کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے اختیار کی نگرانی کر سکتی ہیں. ان کے بقول نائب صدر اور کابینہ کو اگر صدر کی ذہنی حالت کے بارے میں تشویش ہو تو وہ صدر کے اختیارات کو 25ویں ترمیم کے تحت معطل کر سکتے ہیں اور اس طرح صدر کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی اہلیت بھی مؤثر انداز میں معطل ہو جاتی ہے. دوسری جانب کارنیگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس سے وابستہ سینئر فیلو انکرت پانڈا کا کہنا ہے کہ سرد جنگ کے زمانے میں صدر کے پاس جوہری طاقت کے مطلق اختیار کے سمے تو آتی ہے لیکن اب وقت اور حالات بدل چکے ہیں. ان کے بقول سرد جنگ کے بعد کے ماحول اور بالخصوص صدر ٹرمپ کے بعد یہ اختیار ایک ذمہ داری بن چکا ہے. بائیڈن انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا کہ صدر ممکنہ طور پر اس خط پر کیا رد عمل دے سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم خط کے مخصوص متن پر تبصرہ نہیں کریں گے. ان کے بقول صدر وسیع تر معاملات پر کانگریس سے رابطے میں رہتے ہیں. سٹیو ہرمن کے لیے میں ہوں اسد حسن، وائس آف امریکہ.
امریکی صدر جو بائیڈن نے عراق میں امریکی اہداف پر راکٹوں کے حالیہ حملوں کے رد عمل میں جمعرات کے روز مشرقی شام میں ان تنصیبات پر امریکی فوج کے فضائی حملوں کا حکم دیا جو پینٹاگون کے بقول ایران کی پشت پناہی کی حامل ملیشیا کی ملکیت تھیں. فضائی حملوں کا دائرہ بظاہر محدود تھا. پینٹاگون کے ترجمان جان کروی نے ایک بیان میں کہا کہ صدر جو بائیڈن کی ہدایت پر امریکی ملٹری فورسز نے ان تنصیبات پر فضائی حملے کیے جنہیں مشرق کی شام میں ایرانی پشت پناہی کے حامل عسکریت پسند گروپ استعمال کرتے تھے. اسد نذیر اپنی رپورٹ میں تفصیل بیان کرتے ہیں.
صدر جو بائیڈن کی ہدایت پر امریکہ کی فوج نے شام کے مشرقی علاقے میں ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان جان کربی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر بائیڈن کی ہدایات کی روشنی میں جمعرات کی شام کو یہ کارروائی کی گئی. ان کے بقول فضائی کارروائی ایرانوں کو نشانہ بنایا ہے جو ایران حمایت یافتہ گروہ. واضح نہیں ہو سکا ہے کہ امریکی فوج کی فضائی کارروائی کے نتیجے میں کیا نقصان ہوا ہے. تاہم کارروائی کے دوران حملے کی شدت اور کشیدگی کے خطرے کو کم کرنے کا خاص طور سے خیال رکھا گیا تھا. امریکی فوج نے یہ کارروائی ایک ایسے موقع پر کی ہے جب حال ہی میں عراق میں امریکی تنصیبات پر راکٹ حملے ہوئے تھے. امریکی حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ اس کارروائی کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ امریکہ ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا کو سزا دینا چاہتا ہے. حکام کے مطابق امریکہ صورتحال کو کشیدگی کی جانب نہیں لے جانا چاہتا. امریکی فوج نے گزشتہ چند برسوں میں راکٹ حملوں کے جواب میں متعدد بار جوابی کارروائی کی ہے. تاہم حالیہ کارروائی ایسے موقع پر کی گئی جب واشنگٹن اور تہران کے درمیان سن 2015 کے جوہری معاہدے پر ایک مرتبہ پھر بات چیت کی بحالی کی خبریں گردش کر رہی ہیں. محکمہ دفاع کے ترجمان کے مطابق صدر بائیڈن امریکیوں اور اپنے اتحادیوں کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں. یہ کارروائی جواب کے طور پر کی گئی ہے اور ہمارا مقصد مشرقی شام اور عراق میں مجموعی طور پر کشیدگی کو کم کرنا ہے. انہوں نے بتایا کہ جمعرات کی شام کو سرحد کے قریب ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کتائب الحزب اللہ اور کتائب السید الشہدا کے زیر استعمال متعدد تنصیبات کو تباہ کیا گیا ہے. حالیہ چند ہفتوں کے دوران عراق میں امریکی فورسز کے زیر استعمال تنصیبات پر راکٹ حملوں کے واقعات رونما ہوئے تھے. دوسری جانب رواں ہفتے کے آغاز میں ایرانی حمایت یافتہ تنظیم کتائب الحزب اللہ نے امریکی فورسز کو راکٹ حملوں سے نشانہ بنانے کی کسی بھی کارروائی میں ملوث ہونے کی تردید کی تھی. عراقی حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ حملوں کی ذمہ داری بعض چھوٹے چھوٹے گروہوں نے قبول کی ہے جس کا مقصد امریکی فورسز کو خوفزدہ کرنا ہے. امریکہ نے سن 2019 میں عراق میں ایک بڑی جوابی کارروائی کی تھی جس میں ایران کے فوجی کمانڈر قاسم سلیمانی اور کتائب حزب اللہ کے چیف مارے گئے تھے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
میانمار کے سب سے بڑے شہر یانگون میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے ایک معروف شاپنگ مال کے نزدیک احتجاج کے لیے اکٹھا ہونے والے لگ بھگ 1,000 مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے انتباہ کی غرض سے گولیاں برسائیں۔ یہ مظاہرین فوج کی طرف سے مقرر کردہ ایک اہلکار کی تعیناتی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ مظاہرین نے 1 فروری کو فوج کی طرف سے اقتدار پر قبضہ کرنے کے خلاف احتجاجی کتبے اٹھا رکھے تھے۔ اسی دوران سیکیورٹی فورسز نے نفری بڑھاتے ہوئے علاقے میں واٹر کینن نصب کر رکھی تھیں۔ رائٹرز نیوز ایجنسی کی اطلاع کے مطابق آج جمعے کے روز یانگون میں احتجاجی مظاہرے کے دوران ایک جاپانی صحافی کو گرفتار کر لیا گیا، تاہم دیگر ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ یہ ان مظاہروں کے دوران کسی غیر ملکی صحافی کی گرفتاری کا پہلا واقعہ ہے۔ عالمی بینک نے جمعے رات کے روز اعلان کیا کہ میانمار میں فوج کی طرف سے اقتدار پر قبضے کے بعد وہ میانمار کو فنڈز کی ترسیل روک دے گا۔ جمعرات کے روز ملک میں سیاسی بحران اس وقت مزید شدت اختیار کر گیا جب فوجی حکمرانوں کے حامیوں نے یانگون میں احتجاجی مظاہرین پر حملہ کیا، مظاہرین پر گولیاں برسائیں اور پتھر پھینکے۔ اقوام متحدہ کی ایک ٹیم 900 کے لگ بھگ سیاسی اور ریاستی اہلکاروں، فعال کارکنوں اور صحافیوں، بدھ بھکشوؤں اور طلبہ سمیت سول سوسائٹی کے ارکان کو تلاش کر رہی ہے جنہیں حراست میں لیا گیا۔ اقوام متحدہ کی ترجمان نے ان افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ اور مغربی ممالک نے مقبول رہنما آنگ سان سو چی اور ان کے ساتھیوں کی فوری رہائی اور ملک میں سویلین حکومت کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اب کرونا وائرس کی خبریں اور تازہ ترین اعداد و شمار پیش کرتے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جمعرات کے روز ملک میں کرونا وائرس کی 50 ملین ویکسینز کی ایڈمنسٹریشن مکمل ہونے پر وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب کی میزبانی کی۔ جمعرات کی سہپہر کو اس سنگ میل کو منانے کے لیے وائٹ ہاؤس میں 4 لوگوں کو وائرس کے خلاف ویکسین دی گئی، جن میں ایک ایلیمنٹری اسکول کاؤنسلر، ایک گروسری اسٹور ملازم اور 2 فائر فائٹرز شامل تھے۔ عالمی ادارہ صحت نے جمعرات کو کہا ہے کہ کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے ہر 10 مریضوں میں سے ایک کو 12 ہفتوں کے بعد مسلسل خراب صحت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ادارے نے صحت کے حکام پر زور دیا ہے کہ وہ ان کی صورتحال پر سنجیدگی سے غور کریں۔ ڈبلیو ایچ او کے یورپ ڈویژن نے جمعرات کو ایک ورچوئل نیوز کانفرنس میں ایک پالیسی بریف جاری کیا، جس میں توجہ دلائی گئی کہ خطے کے مختلف ملکوں نے ان مریضوں کے لیے کس رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے جو طویل عرصے سے COVID-19 کی علامات کا شکار رہے۔ ڈبلیو ایچ او کے یورپی ڈائریکٹر ہانس کلوک نے کہا کہ لمبے عرصے تک جاری رہنے والے کرونا وائرس کے ساتھ شدید تھکاوٹ، سینے میں درد، دل کی سوزش، سر درد، یاداشت کے متاثر ہونے، افسردگی، سونگنے کی حس کے ختم ہونے، بار بار بخار ہونے، اسہال اور کانوں میں جھنجھناہٹ جیسی علامتوں کے امکان سے دو چار رہتے ہیں۔ پالیسی بیان کے مطابق اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ COVID-19 وائرس سے متاثرہ 4 میں سے ایک کا ٹیسٹ مثبت آنے کے 1 مہینے کے بعد علامات ظاہر ہوتی ہیں، جبکہ 10 میں سے ایک میں 12 ہفتوں کے بعد علامات نظر آتی ہیں۔ کلوگ نے کہا کہ اگر ہمیں COVID-19 سے صحت یابی اور اس کے طویل عرصے تک جاری رہنے والے اثرات کو سمجھنا ہے تو متاثرہ افراد کے تجربات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طویل مدتی اثرات رکھنے والے مریض ڈبلیو ایچ او کی ترجیح ہیں اور صحت کے ہر ادارے کو بھی ان کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنا چاہیے۔ کلوگ نے یہ بھی کہا کہ یورپ میں مسلسل دوسرے ہفتے میں COVID-19 کے 1 ملین سے کم کیسز سامنے آئے کیونکہ کرونا وائرس کی منتقلی کا عمل سست ہوا۔ انہوں نے کہا کہ سال کے آغاز سے اب تک نئے کیسز میں تقریباً نصف کمی ہوئی، جس کا ان ملکوں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے وائرس کی منتقلی میں سست روی کے لیے نئے اقدامات متعارف کرائے۔ لیکن کلوک نے خبردار کیا کہ COVID-19 کے پھیلنے کی شرح پورے یورپ میں بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ وائرس کی 2 نئی قسموں کا سامنے آنا ہے اور جو وائرس کی پرانی قسم کی جگہ لے رہی ہیں۔ افریقہ اور لاطینی امریکہ میں کرونا وائرس کے مریضوں کو میڈیکل آکسیجن کی فراہمی پر بحران پیدا ہو گیا۔ اس وبائی مرض کے آغاز پر اس نوعیت کے انتباہ کو نظر انداز کر دیا گیا تھا اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ آکسیجن کی قلت غیر ضروری اموات کا باعث بنی۔ بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے لیے افریقی مراکز کے سربراہ نے کہا کہ پورے برے صغیر میں طبی ضروریات کے لیے آکسیجن بہت عام ضرورت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسی بنیادی وجہ سے وائرس سے متاثر افراد کی موت کا امکان کہیں زیادہ ہو جاتا ہے۔ کرونا مریضوں کے کچھ مایوس خاندان انہوں نے جان بچانے والی اس آکسیجن کی خرید کے لیے بلیک مارکیٹ کا بھی رخ کیا۔ ایک طبی ماہر نے کرونا کی وبا کے دور میں آکسیجن کی دستیابی اور عدم دستیابی کو صحت کے شعبے کو لاحق اہم مسائل میں شامل کیا ہے۔ اور کرونا وائرس کی خبروں اور اعداد و شمار کے بعد آئیے کچھ اور خبریں پیش کریں۔ روس میں حزب اختلاف کے رہنما کے وکیل نے کہا ہے کہ الیکسی نیولنی کو ماسکو سے باہر ایک جیل میں اپنی سزا پوری کرنے کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ وکیل نے اس جیل کا نام نہیں بتایا جہاں نیولنی کو بھیجا گیا۔ یورپ کی انسانی حقوق کی اعلی عدالت کی جانب سے نیولنی کی رہائی کے مطالبے کے باوجود یہ کارروائی عمل میں آئی۔ صدر ولادیمیر پوٹن کے حریف نیولنی کو 17 جنوری کو جرمنی سے واپسی پر گرفتار کیا گیا تھا، جہاں انہوں نے 5 مہینے صحت یاب ہونے میں گزارے کیونکہ انہیں مبینہ طور پر زہر دیا گیا اور جس کا الزام انہوں نے کرملن پر لگایا۔ روسی حکام اس الزام کو مسترد کرتے ہیں۔ امریکہ کی پیرس معاہدے میں واپسی کو عام پیش رفت اور امید کا دن قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ آب و ہوا کی تبدیلی ایک عالمی مسئلہ ہے جس سے نمٹنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ حال ہی میں بائیڈن انتظامیہ نے پیرس معاہدے میں واپسی کا اعلان کیا ہے جسے عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ جیسا کہ آج خبروں میں ہم نے آپ کو تفصیلی رپورٹیں بھی سنائی، بھارت اور پاکستان کی افواج نے سرحدوں پر جنگ بندی کا اعلان کیا ہے اور جس سے امید کی جا رہی ہے کہ امن بات چیت کے لیے راہ ہموار ہو سکے گی۔ ایک تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے نفیسہ ہود بھائی نے، آئیے سنتے ہیں۔
جمعرات کو بھارت اور پاکستان نے اعلان کیا کہ ان کی فوجیں سرحد کے دونوں پار جنگ بندی کریں گی۔ پاکستان میں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر آصف ہارون کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کا فیصلہ دونوں طرف کی فوجوں کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان بات چیت کے بعد ہوا ہے۔
آج صبح یہ بات ہوئی اور اس میں یہ دونوں طرف سے یہ ہوا کہ جی یہ یہاں پر 2003 میں جو ہمارا ہوا تھا آلریڈی ایک معاہدہ سیز فائر کا، وہ اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے کی جو ہے نا بھرپور کوشش کریں، اور دونوں نے اس پہ ایگری کیا کہ دے ول یو نو ڈو اٹ۔ اور اس کے اوپر فورن منسٹر نے بھی بات کی کہ جی یہاں پر ہمیں نہیں بلکہ اسے آگے بڑھنا چاہیے، اور وی شوڈ بی ٹاکنگ آف اوور آل پیس بٹوین دی ٹو کنٹری اینڈ اسٹارٹنگ آف دی ٹاکس جو کہ انسٹال ہو چکے ہوئے ہیں، جو کمپلیٹ الگ ہو رہا ہے۔
نہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 18 سال کے بعد، جیسے آپ نے کہا کہ 2003 میں پہلے سیز فائر نافذ ہوا تھا، تو 18 سال بعد وہ کون سے محرکات ہیں جس کی بنیاد پہ ڈی جی ایم اوز کے درمیان یہ فیصلہ ہوا ہے؟
جی دیکھیں نا، 2003 میں تو ہوا، 2008 تک تو یہ بہترین چلا، پھر وہ ممبئی والا جو قصہ ہوا، اس کے بعد ہمارے دونوں ملکوں کے ڈائلاگس جو ہے نا وہ سسپینڈ ہوئے، اور وہ آج تک سسپینڈ ہے، وہ تو نہیں ہوئے، اور پھر سارا ماحول ہی یہ بدل گیا۔ لیکن جو سیز فائر وائلیشنز جو ہیں، یہ مودی کے آنے کے بعد سے ہوئی ہیں، اس سے تو پہلے بہت شاذ و نادر جو ہے نا کوئی ہوا تھا، اور
لیکن مودی سرکار تو ابھی تک ہے اقتدار میں، تو سوال پھر یہی اٹھتا ہے کہ کیا۔
ہاں تو وہ یہ ہے نا کہ اب مودی صاحب کے لیے جو ہے نا بہت غم کے پہاڑ جو بہت زیادہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں، اور آلریڈی جو ہے اس کی اکانومی ڈاؤن ہے بیکاز آف دی یہ پینڈیمک جو ہے، اور وہ بہت افیکٹ ہوا ہے انڈین اکانومی کو اینڈ آل دیٹ۔
تو کیا ہم یہ
سب چیزیں ہیں،
کیا ہم یہ سمجھیں کہ کوئی پیغام آیا مودی کی سویلین گورنمنٹ کی طرف سے جس کی وجہ سے
مطلب ہے کہ دیکھیں نا کہ اب ہاں اب وہ جو ہے اب یہی ایک راستہ کھل رہا ہے، کیونکہ ہم نے تو کبھی ڈائلگ کا راستہ بند نہیں کیا۔
یہ تھے پاکستان میں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر آصف ہارون۔ دوسری طرف نئی دہلی میں کوموڈور ادے بھاسکر، جو سوسائٹی فار پالیسی اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ہیں، کا کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا میں جنگ بندی کی خبر کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔
یہ جو ابھی خبر جو اعلان ہوا ہے اوپچارک روپ سے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کہ دونوں پکشوں میں اسٹرکٹ آبزرونس آف آل اگریمنٹ انڈرسٹینڈنگ اینڈ سیز فائرنگ along the LOC کہ یہ لاگو ہوگا رات کو فبروری 24-25 کے رات کو، ارتھات کی بدھوار کے رات کو۔ تو یہاں پہ میں کہوں گا کہ کوشس ویلکم ہے، لوگ سواگت ضرور کر رہے ہیں کیونکہ امن سب لوگ چاہتے ہیں۔
تو آپ کہیں گے کہ بھارت کی جو حکومت ہے انہوں نے کوئی پیغام بھیجا ہو پاکستان کو پچھلے چند مہینوں میں کہ اب بات چیت شروع کی جائے؟
لگتا ہے کہ دیکھیے صاحب، اگر اگریمنٹ ہوا ہے، سمجھوتا ہوا ہے، تو یہ لاجیکل ہوگا کہ اس کے پہلے کچھ نہ کچھ انگیجمنٹ یا کسی پرکار کا میں کہوں گا کہ کانٹیکٹ ہوا ہوگا۔
ہم نے دیکھا کہ پچھلے ایک سال میں بھارت اور چین کا تنازع کافی عروج پہ پہنچا، اور بڑی مشکل سے دونوں ملکوں کی جو فوجیں ہیں وہ پیچھے ہٹی ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں اس وقت بھارت چاہتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ امن سے رہا جائے تاکہ جو اندرونی معاملات ہیں ان کو حل کرنے میں آسانی ہو؟
دیکھیں, بھارت تو ہر ایک بار اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. چنتا بھی ہے کہ چین اور پاکستان کے بیچ میں ایک پرکار کا کوورٹ کوآپریشن ہے بھارت کے خلاف. تو اس پرکار کے ہسٹری کے ساتھ اگر بھارت پاکستان کے بیچ میں ایک طرف اور بھارت چین کے طرف دوسری طرف اگر ہو سکتا ہے تو اس میں سب کا فائدہ ہے.
یہ تھے بھارت میں دفاعی تجزیہ کار کوموڈور ادے بھاسکر, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
خبروں میں آپ کو ہم نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں کرونا کی وبا کو ایک سال ہو گیا. ہرچند کہ پاکستان میں دوسرے ملکوں کے مقابلے میں جانی نقصان کم ہوا ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مستقبل کے لیے اس ایک سال سے کیا سبق حاصل کیا گیا. ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے رپورٹ تیار کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
یوں تو کرونا کی وبا 2019 کے آخر میں چین سے شروع ہو چکی تھی, لیکن پاکستان میں اس کے پہلے کیسز فروری 2020 میں دریافت ہوئے, اور یوں اب پاکستان میں اس وبا کو آئے ہوئے ایک سال مکمل ہو رہا ہے. ہرچند کہ دنیا کے دوسرے بہت سے ممالک کے مقابلے میں, جن میں امریکہ اور برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ممالک بھی شامل ہیں, پاکستان میں اس مرض سے جانی نقصان بہت کم ہوا ہے, لیکن پھر بھی پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے جو جانی مالی اور ذہنی نقصان ہوا وہ بہت زیادہ ہے. پاکستان نے اس ایک سال کے دوران کیا سبق حاصل کیا اور مستقبل میں وہ اپنے صحت کے نظام میں کس قسم کی ممکنہ تبدیلیاں کر سکتا ہے, یہ جاننے کے لیے ہم نے گفتگو کی ہے وزیر اعظم کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ٹاسک فورس کے چیئرمین ڈاکٹر عطاء الرحمان سے, جن کا کہنا تھا,
بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کا مقابلہ کریں دنیا کے دوسرے ممالک سے تو صورتحال پاکستان کی بہت بہتر رہی ہے الحمدللہ, اور اس کی کئی وجوہات ہیں. سب سے اہم وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے شروع میں ہی سخت لاک ڈاؤن کر دیا تھا. دوسری وجہ یہ رہی ہے یہاں پر کہ ہماری جو اوسط عمر ہے یہاں پر وہ 67% آبادی 67% اور ہماری جو آبادی ہے وہ 30 سال سے کم عمر کی ہے, تو ایک بہت ڈیموگرافک ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے پاس جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کی تعداد, ان کی آبادی بہت کم ہے ینگ لوگوں کے مقابلے میں, اور یہ بھی ایک بچاؤ کی وجہ رہی ہے. کرونا وائرس یک آیا اور بہت سے ممالک کے لیے پریشانی کا سبب بنا پاکستان سمیت. تو ایک تو یہ کہ جو بنیادی صحت کی سہولیات ہیں وہ بہتر ہونی چاہیے, ایک تو سبق یہ حاصل کیا, اور اس ان سہولیات کے اندر ایک تو جو وینٹیلیٹر ہیں جو کہ پیشنٹ جو بہت سیریس ہو جاتے ہیں ان کا ہونا, تو ہم نے یہ وینٹیلیٹر کی ڈیزائن اپروو کرائے, اور ایک ٹرکش کمپنی ہے انہوں نے تو وینٹیلیٹر یہاں پہ مینوفیکچر کرنے شروع کر دیے ہیں, اور باقی کئی پاکستانی کمپنیاں بھی یہاں پہ مینوفیکچر کر رہی ہیں. اسی طرح ماسک, اسی طریقے سے دوسرے بہت سے چیزیں جو دوسرے پروڈکٹس ہیں وہ بھی ہم نے یہاں پہ مینوفیکچر کرنی شروع کی ہیں, اور بہت سی چیزیں ایکسپورٹ بھی ہو گئی ہونی شروع ہو گئی. تیسرے جو ہے وہ یہ کہ ہاسپٹل کی فیسلٹیز کو کافی بہتر کیا گیا, جو وہاں پہ آکسیجن نہیں تھے, بیڈس نہیں تھے, وہ مہیا کیے گئے, اور تاکہ یہ جو مختلف ویوز آ رہی ہیں, پہلی ویو آئی ہے, دوسری ویو آ چکی ہے, اب تیسری ویو کی تیاری ہو رہی ہے, تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ہماری کیپیسٹی کیا ہے, اور اس کیپیسٹی کو بہتر کرنا اور پھر تیاری کرنا کہ ہم اگلی ویو جو آئے گی اس کا مقابلہ کر سکیں. تو یہ کئی اس میں چیلنجز آئے ہمارے سامنے, لیکن بہت اچھے طریقے سے ان کا مقابلہ کیا گیا ہے. ہمارا جو صحت کا نظام ہے وہ بہت کمزور ہے, اور صحت اور تعلیم پہ ہمیں بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً ہمیں اپنے نظام کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ کریں گے.
ڈاکٹر قیصر سجاد, پاکستانی ڈاکٹروں کی نمائندہ تنظیم پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں. جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کرونا کے گزشتہ ایک سال کے تجربے کی بنیاد پر وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آئندہ اس قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے, تو انہوں نے کہا,
کووڈ میں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو بہت کچھ سکھایا ہے. بار بار کہتے رہے کہ پاکستان کے اندر صحت کا شعبہ جو ہے بہت زیادہ نیگلیکٹڈ ہے. پاکستان کے اندر کسی حکومت نے تعلیم اور صحت پہ کوئی توجہ نہیں دی. لگتا یہ ہے کہ کوئی پرائیورٹی نہیں رہی. لیکن کووڈ میں ایک بہت اچھا چانس ملا کہ ہاسپٹل کو ڈیولپ کیا گیا, کچھ بہتری آئی ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا, لیکن پھر بھی جو پریویس ہمارا سیٹ اپ تھا اور پچھلی ہماری ہیلتھ کی فیسلٹیز موجود تھی اس میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے. کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کی لیکنگ ہے, اور کوئی آفت اگر میڈیکل کی طرح کی آپ یہ بات کی تو کووڈ 19 کی طرح اگر کوئی ایسی وبا آتی ہے یا یہی وبا کچھ خدا نخواستہ کچھ مہینے سال کے بعد دوبارہ آ جاتی ہے یا کوئی نیا اسٹرین آ جاتا ہے کووڈ 19 کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ابھی اس کی تیاری نہیں کی اور ہمیں تیاری کرنی چاہیے. ہمیں ایک انفیکشن ڈیزیز کے ہاسپٹل ایک سیپریٹ بنانا چاہیے. اور
یہ تھے ڈاکٹر قیصر سجاد, پی ایم اے کے سیکرٹری جنرل, قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
یوگینڈا کی لارڈز ریزسٹنس آرمی یا ایل آر اے کے سابق کمانڈر ڈومینک اونگ وین کو بین الاقوامی کرمنل کورٹ نے جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم پر سزا سنا دی ہے. اونگ وین ایل آر اے کے پہلے رکن ہیں جو عدالت کے سامنے پیش ہوئے. انہیں انسانیت کے خلاف اور جنگی جرائم کے 70 الزامات کا سامنا تھا, جن میں سے 61 الزامات پر انہیں سزا سنائی گئی. الزامات کا تعلق یوگنڈا میں سن 2003 اور 2004 میں اندرون ملک بے گھر ہونے والے لوگوں کے 4 کیمپوں پر حملوں سے ہے. انہیں متعدد جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم پر سزا دی گئی ہے, جن میں قتل, ایزا رسانی, لوگوں کو غلام بنانا, 15 سال سے کم عمر بچوں کی لام بندی, جبر و استبداد, زبردستی شادیاں, آبرو ریزی اور جبر کے ذریعے حاملہ بنانے کے الزامات شامل ہیں. اونگ وینگ کی سزا کیا ہوگی اس کے بارے میں بعد کی کسی تاریخ کو بتایا جائے گا, لیکن اسے عمر قید کا سامنا ہو سکتا ہے. امریکہ جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم پر اونگ وین کو سزا دینے کا خیر مقدم کرتا ہے. محکمہ خارجہ کے ترجمان ایڈ پرائس نے ایک بیان میں کہا کہ ایل آر اے نے جو مظالم ڈھائے ہیں اس سلسلے میں انصاف اور محاسبے کے لیے یہ ایک اہم قدم ہے. ہمیں امید ہے کہ اس فیصلے سے بہت سے متاثرین کو کسی قدر راحت نصیب ہو سکے گی. امریکہ نے 2015 میں آئی سی سی کے سامنے رضاکارانہ پیشی اور اس کی حوالگی میں مدد دی تھی. ترجمان پرائس نے کہا کہ جبکہ ہم بدستور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آئی سی سی میں خاصی اصلاحات درکار ہیں, ہمیں خوشی ہے کہ اونگ وین کو انصاف کا سامنا کرنا پڑا ہے. ترجمان پرائس نے مزید کہا کہ ہمیں توقع ہے کہ اونگ وین کی سزا سے یوگینڈا کے لوگوں پر یہ بات آشکار ہوگی کہ ان کے خلاف جو افراد جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں انہیں جواب دہ ٹھہرایا جائے گا اور انصاف ہوگا, اور تشدد اور زیادتیوں کو طول دینے کے لیے ایل آر اے کے ہتھ کنڈوں کی ہولناک میراث سے نمٹا جائے گا. امریکہ اب بھی کسی ایسی اطلاع کے لیے جس سے لارڈز ریزسٹنس آرمی کے لیڈر جوزف کونی کی گرفتاری اور اس کی حوالگی یا جس سے اس کی سزا میں مدد ملے $50,00,000 تک کے انعام کی پیشکش کرتا ہے. جس کسی کو بھی اس کے بارے میں علم ہو یا اس کا اتا پتہ معلوم ہو وہ wcrp@state.gov پر ای میل کر سکتا ہے یا واٹس ایپ کے ذریعے ٹیکسٹ پیغام بھیج سکتا ہے, جس کا فون نمبر ہے +1 202-975-5468. فون نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے, +1 202-975-5468.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور اس کے ساتھ ہی میڈیا ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت جیلانی کو نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.